الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. میرے محترم عزیز بہنوں اور بھائیوں، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج ہم 23 پارے کے اہم مضامین کا جائزہ لیں گے. 23 پارہ شروع ہوتا ہے تو سورہ یاسین شروع ہو چکی ہے. اس کا ایک رکوع ڈیڑھ رکوع جو ہے پچھلے پارے کے اندر 22 پارے کے اندر ہے. اور ہم سورہ یاسین کے بارے میں تھوڑی سی بات ہم نے تعارف کیا تھا کہ سورہ یاسین کے اندر بھی تین مضمون جو ہے وہ توحید کا مضمون اور رسالت کا مضمون اور قیامت کا مضمون خاص طور پر یہ بڑی ایک اہم شان سے آئے ہیں. اور توحید کا مضمون تو خاص طور پر جس شان سے آیا ہے اور آخرت کی اور سفر آخرت کی جو تیاری ہے اس کی جو یادہانی جس طریقے سے آئی ہے سورت کے اندر، تو اس پوری کیفیت نے سورت کو بڑی جلالی جو ہے وہ شان دے دی ہے. اور سورہ یاسین کے انہی جو خصوصیات کی بنا پر سورہ یاسین کے بہت سارے نام جو ہے وہ رکھے ہیں مفسرون نے اور علماء نے. اور ایک اس کا نام معممہ ہے، اور ایک اس کا دافعہ ہے، اور عظیمہ ہے، اور مدافعہ ہے، اور قاضیہ ہے، اور سورہ قلب ہے. تو یہ سارے نام جو ہے اس کی خصوصیات بنا پہ رکھے گئے ہیں. اور سورہ یاسین کو پھر جیسے ہم نے کل دیکھا بھی تھا ایک روایت کے اندر مطابق اس کو قرآن پاک کا دل قرار دیا گیا ہے، دھڑکتا ہوا دل. اور وہ اس لیے بھی فرمایا گیا کہ قرآن کی دعوت جس نہایت پرزور طریقے سے جس قرآن مجید کے اندر پیش کی گئی ہے وہ دل کے مثل ہے. جس طرح دل جو ہے وہ جسم کو پاک صاف خون مہیا کر کے حرکت میں رکھتا ہے اور اس کو تندرست و توانا رکھتا ہے، اسی طرح اس صورت میں اس کے مضامین جو ہے بہترین اور مؤسس قوانین اور ہدایات اور دینی نکات اور وہ انسانی روح کی تازگی کا جو ہے سامان لی ہوئی ہے. اور وہ انسانی روح کو، انسان کو، پھر جو ہے وہ نفس کو کفر و شرک کی گندگی سے پاک کر کے جو ہے ایک نئی زندگی عطا کرتے ہیں. اور پھر قرآن پاک کا دل ہونے کے حوالے سے یہ معنی بھی اس کے اندر ہیں کہ قرآن اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت، اور قرآن کی حقانیت لی ہوئی جس طرح ہے، اور پھر اس بات قیامت جس طرح اس میں کیا گیا ہے، جنت اور دوزخ کے جس طرح کی تفصیل آئی ہے، جس طرح کی بشارت اس کے اندر دی گئی ہے، انذار کے مضامین آئے ہیں، وہ یہی سارے مضامین جو ہے اس صورت کے اندر جیسے آئے ہیں. تو یہ سارے مضامین انسان اگر ان پہ غور کرے اور ان پہ تدبر کرے تو پھر انسان کے سننے والے اور پڑھنے والے انسان کے رونگٹے جو ہے وہ کھڑے ہو جاتے ہیں، اور انسان ان پہ جو ہے وہ غور کرنے پہ اور ان باتوں پہ جو ہے ان کی طرف توجہ دینے پہ جو ہے وہ مجبور ہو جاتا ہے. اس کے فقرے بہت مختصر ہیں. آیات کے جو آخر کے جو الفاظ ہوتے ہیں جنہیں فواصل کہا جاتا ہے، ان کی جو پے در پے ضربات ہیں، اس کی وجہ سے سورت کا بڑا ایک خاص مزاج اور خاص ایک تاثر ہے جس کا اضافہ ہو گیا ہے، اور اس کی وجہ سے سورت کے اندر ایک تیز رفتاری بھی ہے. پھر اس کے مضامین جو ہیں وہ ایمان بخشنے والے ہیں اور انسان کو اپنی ذمہ داریوں کا اس دنیا کے اندر احساس دلانے والے ہیں اور تقویٰ بیدار کرنے والے مضامین ہیں. لیکن میرے عزیز بہنوں اور بھائیوں، یہ ساری خصوصیات جو اس حوالے سے اور جس کے لیے یہ سورت مشہور ہے، یہ ساری فضیلتیں، یہ اگر آپ ان کو محض الفاظ کو پڑھتے جائیں اور ان کو سمجھے نہیں اور بے غور نہ کریں تو یہ پھر فضیلتیں اور برکات جو ہے ان کے لیے نہیں ہیں. ان کے مفاہیم کو اگر جو ہے تاکہ نسیہ رکھ دیں اور پھر جو ہے وہ ایسے طوطے کی طرح اگر ان سے گزر جائیں تو پھر یہ جو عظیم مضامین ہیں وہ اپنے مفاہیم کو کسی کے اوپر جو ہے وہ کھلیں گے نہیں اس کے اوپر. تو اس سے حوالے سے یہ بہت اہم بات ہے کہ ہم اس سورت کو بلکہ پورے قرآن مجید کو، یہ تو ایک مثال کے طور پہ جو ہے ہم نے بات کی ہے، لیکن پورا قرآن مجید اسی طرح اگر ہم اس کو کھول کر پڑھیں گے نہیں، اس کے اوپر غور و تدبر نہیں کریں گے اس کے معنی کے اوپر، تو پھر اس کی جو حقیقی دعوت ہے قرآن کی اس سے ہم جو ہے وہ کما حق کو فائدہ نہیں اٹھا سکیں گے. قرآن کی دعوت اس صورت کے اندر بڑے زور انداز میں پیش کی گئی، اور خاص طور پر جس طرح انذار کا پہلو ہے وہ بہت اہم ہے، لیکن ساتھ ساتھ انذار کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ دلائل بھی دی گئی، استدلال بھی کیا گیا ہے. اللہ تعالیٰ کی توحید اور قدرت اور اس کی حکمت پہ جو ہے وہ دلائل ہیں، اور تکوینی دلائل ہیں، آثار کائنات سے دلائل ہیں، اور عام عقل سے بھی دلائل دیے گئے ہیں. جیسے मसलन बंजर जमीन का जैसे देखेंगे दोबारा आबाद होना और फिर उसमें से गजाई अजनास का निकलना और सूरज चांद सितारों का अपने मदार में हरकत करना और फिर दरियाओं और समुद्रों में किश्तियों और जहाजों का चलना, ये सारी चीजों को मसखर करना, तो फिर ये सवाल है कि इसको इन सब चीजों को किसने मुसखर किया है, तो ये इस्तदलाल है। और आखिरत पे सारी कायनात से भी इस्तदलाल किया गया है, अकल आम को और फिर जो है इन्हीं अपील की गई है, और इंसान के वजूद से जो है दलायल लाए गए हैं, बिल्कुल सादा और सिंपल दलायल है जो बिल्कुल एक गैर मंतकी शख्स और बिल्कुल मामूली सा, बिल्कुल ना पढ़ा लिखा हुआ अनपढ़ शख्स भी जो है इसके ऊपर जो है वो सोच सकता है कि इंसान की तकलीफ किस चीज से की गई है, फिर ये इस पे जरा गौर कर ले, और फिर वो किस चीज पे एतराज करता है और उसको दोबारा उठा खड़ा करने का इनकार कैसे वो कर सकता है कि अगर वो जरा सा गौर करे चीजों की खलकत के ऊपर, उनको पैदा करने के ऊपर, जो पहली दफा पैदा कर सकता है वो यकीनन दूसरी दफा भी पैदा कर सकता है। रिसालत पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेलौस और बेगर्ज मुशक्कत, जिस तरीके से आप जो है जिस मुसीबतों से और जिन मसायब से और इब्तला से गुजर रहे थे, उनको बतौर दलील के जो है वो पेश किया गया है, और कुरान के नजूल का मकसद भी बताया गया है, और फिर कुरान के जरिए से जो है इंसार और जिन्हीं जो है लोगों को खबरदार भी किया गया है। इसमें फिर तीन रसूलों जो है नबी हैं, वो उनको यहाँ पे रसूल जो है नबी के मानों के अंदर है, उनकी दावत का जिक्र है, और एक मोमिन चौथा उस पर फिर उसकी जो है वही दावत और उसकी तबलीग की जो हिमायत करता है वो नबियों की, तो उसका फिर उसको जो है हिमायत करने पर और बहुत जो है वो पुरजोश होने पर और तबलीग करने पर और वही नबियों की दावत को आगे फैलाने पर उसको जो है वो कत्ल कर दिया जाता है। तो उसके कत्ल की पादाश में अल्लाह ताला उस बस्ती को तबाह कर देता है, और मोमिन दाई जो कत्ल किया जाने वाला है उसको बता दिया जाता है, बताया गया है कि उसको फौरन जन्नत में दाखिल किया कर दिया जाता है, और फिर वो जन्नत में दाखिल होकर इस बात का इजहार करता है कि काश मेरी कौम इस हकीकत को जानती होती कि किस तरीके से अल्लाह ताला ने मेरे साथ क्या मामला फरमाया है और हकीकत क्या है और हक क्या है, और काश ये हक की पैरवी करने वाले होते। तो फिर जन्नती मोमिनीन की 10 खसूसियात बयान की गई हैं, और ये बहुत अहम है इस हवाले से कि जाहिर है ये वो खसूसियात हैं जो जन्नत में ले जाने वाली हैं, कि एक दाई जो होता है, जो मोमिन है वो एक दाई होता है, एक लीडर होता है, मुबल्लिग होता है, यानी वो हमा वक्ती जो है वो दाई और मुबल्लिग होता है, और वो जो है दावत के मामले में वो लीडर होता है, दावत के मामले में हर जगह पे वो जो है वो लीड करता है और उसको दावत को जो है फैलाता है। फिर वो फ़ाल, इस सिलसिले में वो फ़ाल और मुस्तैद होता है, यानी जो फरमाने का रजुलसा, यानी वो दौड़ता हुआ शख्स बड़ा पुरजोश अपनी इस दावत को फैलाने में और बात को पहुंचाने में कि हक बात क्या है उसको बयान कर दे। ये फरमाया कि वो भागता हुआ और दौड़ता हुआ और उसकी जो है वो उसकी सही जद्दोजहद की जो जो फुर्ती है उसको जो है वो बयान किया गया है। और तीसरी बात जो बताई गई है कि वो खुद आमिल होता है नेकी पर, ममालिया लाबुदुल्लजी के फतर अनी वही तुरजो, कि मैं जो है खुद उस पे जो है वो क्यों ना उस पे ईमान लेके आऊं। और चौथी बात जो बताई गई कि पैरवी के लिए उसके पास जो दो मेयार हैं उनमें से एक अखलास और किरदार का है, कि वो कहता है कि ला यसअलुकुम अजरन, मैं तुम्हें इस बात पे इस जो मैं जो तुम जिस चीज की तरफ दावत दे रहा हूँ इस पे मैं कोई तुमसे अजर तलब नहीं करता, बिल्कुल खालिस्तन लिल्ला, अल्लाह के लिए जो है वो मुखलिस होकर इस दावत को जो है वो पेश करता है। और फिर वो ये भी कि जिसकी वो पैरवी कर रहा है वो मुहतद हिदायत याफ्ता भी हो, वो हम मुहतदून की बात भी जो है वो साथ बताई गई है। और पांचवी बात जो बताई गई है कि वो साहिब तदब्बुर और गौर फिक्र होता है, चीजों को सुनता है, देखता है, जांचता है, तोलता है, परखता है, तजिया करता है और फिर पुख्ता दलील की पैरवी करता है। ये नहीं है कि अंधा होकर बिल्कुल जो है वो किसी ने एक बात कह दी, एक लकीर लगा दी और उस लकीर के पीछे जो है वो चल पड़ा और अपनी अकल को और अपनी जो है वो इंटेलेक्ट को जो है वो बिल्कुल इस्तेमाल नहीं कर रहे, ये बात नहीं है, बल्कि वो जो है पुख्ता दलील की पैरवी करता है। वो मालिया आबुदुल्लजी, मैं उसकी पैरवी की जात की क्यों ना करूं, वो मालिया आबुदुल्लजी फतर अनी वेले तुर जाऊं, और जिसने मुझे पैदा किया है और जिसकी तरफ मैं लौटाया जाऊंगा, तो ये जो है वो आर्ग्यूमेंट है, ये उसके पास जो है वो सबसे बड़ी दलील है। और देखो उन चीजों को जब उसके सामने पेश की गई तो सबको सुन के देख के तजिया करके اور پھر جو پختہ ترین دلیل ہے اس کی پیروی کرتا ہے. اور چھٹی بات جو بتائی ہے, اپنی ہدایت کے بارے میں فکر مند رہتا ہے. انی ذلفی دلال مبین, کہ وہ کہیں وہ خود اس کے بارے میں کہیں جو ہے گمراہی میں نہ چلا جائے, اس بارے میں فکر مند رہتا ہے. ساتویں بات جو اسے پتہ چلتی ہے کہ وہ خود موحد ہے, اور اللہ تعالیٰ کی صفات جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی جو توحیدی صفات ہیں اس کا وہ شعور رکھتا ہے. شفائے باطلہ پہ یقین نہیں رکھتا, بلکہ اللہ تعالیٰ سے جو ہے وہ جو اللہ تعالیٰ نے جیسے حکم دیا ہے ان چیزوں کے اوپر جو ہے وہ عمل کرتا ہے, اور شفائے باطلہ کے اوپر بھروسہ کر کے بیٹھ نہیں جاتا کہ ٹھیک ہے میں جو کچھ بھی ہوں جو ہے وہ بس میں بخشا جاؤں گا. اور پھر آٹھویں بات جو ہے کہ وہ دعوت میں جو ہے وہ حکمت سے کام لیتا ہے, حکمت سے جو ہے وہ دعوت دیتا ہے, بہت اہم بات ہے یہ. اور نویں بات جو بتائیے, صاحب استقامت ہے, یعنی جس راستے کی طرف وہ دعوت دے رہا ہے, جس پیغام کی وہ دعوت دے رہا ہے, اس میں مشکلات ہیں لیکن اس کے اوپر وہ مسلسل اس کی دعوت دیے چلے جا رہا ہے. لوگوں کی مشکلات اور راستے کی جو ہے ٹیمپٹیشنز اور ترغیبات لوگوں کی اور دنیا کی اور یہ مختلف قسم کی ڈسٹریکشن ہے, کسی سے جو ہے وہ گھبراتا نہیں ہے, بلکہ استقامت کے ساتھ جو ہے اس راستے کے اوپر کھڑا رہتا ہے جس راستے کو اس نے حق سمجھ لیا ہے. دسویں بات جو بتائی گئی کہ درمند دل رکھتا ہے, دوسروں کے لیے بھی بھلائی کے خواستگار ہے, اور حتیٰ کہ جو ہے جب وہ اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو دوسری دنیا کے اندر پہنچ کر بھی اپنی اس ہمدردی کا اور خیر خائی کا ان بھائیوں کے لیے جو دنیا میں وہ پیچھے چھوڑا ہے ان کے لیے, اپنی قوم کے لیے جو ہے وہ اظہار کرتا ہے کہ کاش وہ میری قوم کے لوگ جو ہے اس حقیقت کو جان لیتے. تو یہ 10 باتیں بہت اہم باتیں ہیں جو یہاں سے ہمیں پتہ چلتی ہیں. پھر بتایا گیا کہ انسان کے اپنے ہاتھ پاؤں انسان کے خلاف گواہی دے قیامت کے روز, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی ہے کہ دعوت کا جو کام ہے یہ بالکل کیے جائیں, یہ مسلسل کیجیے. اور پھر یہ بھی بتایا گیا کہ ہر شے کا مکمل اختیار رکھنے والی ہستی کو جو ہے وہ ایک اللہ تعالیٰ کی ہستی ہے, اس کو تسلیم کر لینے کی جو ہے وہ ہدایت کی گئی ہے. پھر اس کے بعد سورہ صافات ہے, اور سورہ صافات بھی مکی سورت ہے, یہ سارے مکی سورتیں یہاں سے اس میں ہیں. اس کا موضوع بھی اسی طرح ایمان اور توحید آخرت اور رسالت ہے. بڑے مؤثر انداز میں یہ بات جو ہے وہ پیش کی گئی ہے, کم و بیش اس کے جو ہے وہی مضامین ہیں جو سورت یاسین کے ہیں, لیکن اس میں سب سے زیادہ ذکر جو ہے وہ توحید کا ہے, اور اس پر دلائل کے علاوہ پھر اس میں مسئلہ قیامت اور اس پہ دلائل کا ذکر بھی آتا ہے. رسالت کے سلسلے میں حضرت نوح علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام اور الیاس علیہ السلام اور یونس علیہ السلام اور دوسرے انبیاء علیہ السلام کا جو ہے وہ تذکرہ ہے. تو اس سورت کے نزول کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے جانصار غلام جو تھے بڑے مشکل حالات سے دوچار تھے. لہجہ بلہجہ جو ہے مصائب و علام کے جو اندھیرے ہے وہ ایسے لگتا تھا کہ جیسے گہرے سے گہرے ہوتے چلے جا رہے ہیں. ان حالات کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پیروں کو تسلی دی گئی ہے کہ انبیاء کریم انبیاء علیہ السلام کی ایمان افروز واقعات ان کو بتا دیے گئے ہیں کہ جو ہے انہیں بھی تمام انبیاء علیہ السلام جو اس سے پہلے گزرے انہیں بھی مخالفت اور عداوت سے واسطہ پڑا تھا, مشکلات کے پہاڑ ان کے راستے میں بھی حائل ہوئے تھے, لیکن انہوں نے صبر کا دامن مضبوطی سے پکڑے رکھا اور اپنے خدا پر توکل کیا اور مصروف جہاد رہے, اور بالآخر آخری فتح پھر انہی کو نصیب ہوئی. اور ساتھ یہ بھی فرمایا کہ جو بھی انبیاء علیہ السلام کے نقش قدم پر چلے گا اسلام کا رب مردار بنے گا وہی غالب رہے گا. اللہ تعالیٰ نے اعلان فرما دیا کہ وَإِنَّا جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ, کہ یہ ہمارے ہی لشکر ہیں, ہمارے ہی جو ہے وہ لشکری ہیں جو ہے وہ غالب آئیں گے. اہل مکہ کو پھر تنبیہ کر دی گئی کہ آج جس کو تم کمزور سمجھ رہے ہو سارے عرب پر بالآخر یہی اسی کا پرچم لہرائے گا, اور سارے عالم کو اسی کے دامن رحمت میں جو ہے پناہ ملے گی. سورت میں 5 مرتبہ سلام علی کا لفظ آیا ہے, اور آگے پھر سلام علی نوح و ابراہیم و موسیٰ و ہارون الیاسین والمرسلین, یہ جو ہے مختلف آئے کہ ان پر اللہ تعالیٰ نے سلامتی بھیجی ہے ان لوگوں پر اور ان کے فالوؤر پر ان کے چہروں پر. یعنی یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ سلامتی ہے رسولوں کے لیے اور ان کے پیروی کرنے والوں کے لیے, اور جھٹلانے والوں کے لیے ہلاکت اور جو ہے وہ بربادی ہے. پھر اس کی صورت کے اندر ترجیح یعنی ریپیٹیشن ہے کچھ جو ہے وہ فکروں کی, جیسے اللہ عباد اللہ المخلصین کذالک نجز المحسنین. یعنی اللہ تعالیٰ نے مختلف انبیاء علیہ السلام کا ذکر فرما کے فرمایا کذالک نجز المحسنین، اللہ تعالیٰ اسی طرح جزا دیتے ہیں احسان کرنے والوں کو. انہ من عبادنا المؤمنین، یہی لوگ تھے جو اس کے بندوں میں سے مومنین خالص ایمان لانے والے تھے جن کا اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے. اور پھر اس میں سبست فرشتوں کی گواہی ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے خدا واحد ہے. پھر عقید توحید کا اثبات کیا گیا ہے کہ الوحیت میں یعنی اللہ تعالیٰ کے الہ ہونے میں فرشتے کسی طرح بھی شامل نہیں ہیں، یعنی وہ جو ہے الوحیت کا کوئی شائبہ نہیں ان کے اندر، جس طریقے سے مشرقین مکہ جو ہے وہ عقیدہ رکھتے تھے. تخلیق پر، اللہ تعالیٰ کی خلق پر غور کی دعوت دی گئی ہے اور اس سلسلے میں مجادلہ کیا گیا ہے. اور پھر جو اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر شاعر ہونے اور مجنون ہونے کے جو الزامات تھے ان کا تذکرہ کیا گیا ہے، ان کو جو ہے ریفیوٹ کیا گیا ہے. اور اللہ تعالیٰ کے محسنین جو بندے ہیں، محسن بندے ہیں، ان کی خصوصیات کا تذکرہ کیا گیا ہے. اور اللہ تعالیٰ کے محسنین بندوں میں جن لوگوں کو یہاں شامل کیا گیا ہے ان کے اندر انبیاء علیہ السلام، دائین اللہ تعالیٰ کی طرف راستے کی طرف دعوت دینے والے، مبلغین اور صالحین، یہ چار لوگ جو ہے وہ شامل کیے گئے ہیں. اور یہاں پہ پھر مومنین کا بھی تذکرہ کیا گیا ہے. 19 انبیاء علیہ السلام کے تذکرہ جو ہے یہاں موجود ہے، اور ان کی دعوت و تبلیغ کا تذکرہ بھی جو ہے وہ کیا گیا ہے اس میں. نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، اور اسماعیل و اسحاق، اور موسیٰ و ہارون، الیاس اور لوط اور یونس علیہ السلام جو ہے مختلف انبیاء علیہ السلام کے نام ہیں. میدان حشر کا ایک منظر جو ہے بتایا گیا ہے کہ مجرم جو ہے دنیا دار لیڈروں سے لڑائی کریں گے قیامت کے روز. حشر کے میدان میں ایک منظر ہے، آپ کو پتا ہے کہ جو مفسرون کہتے ہیں کہ حشر کے میدان میں 55 کے قریب مواقف ہوں گے. مواقف مطلب اسٹیشنز ہوں گے جہاں پہ مختلف جگہوں کے اوپر جو ہے یہ آپ دیکھیں گے حساب کتاب اور سرچ اور جو ہے مختلف قسم کے معاملات جو ہے انسانوں کے ساتھ جو ہے وہ پیش آئیں گے. تو وہ ان میں سے ایک منظر جو ایک جو اسٹیشن ہے حشر کا، اس میں یہ ہوگا کہ یہ مجرم لوگ جو ہے فالوورز اور ان کے دنیا دار لیڈر ایک جگہ پہ اکٹھے ہوں گے اور یہ لڑائی جھگڑا کریں گے اور گمراہی کا وبال ایک دوسرے کے اوپر ڈالیں گے. تو یہ دیکھیں کہ یہ آپ پانچویں چھٹی مرتبہ جی آ رہا ہے کہ یہ لیڈرز جو مس لیڈ کرنے والے ہیں لوگوں کو، اور ان کے فالوورز جو ہے وہ وہاں پہ جا کے ایک دوسرے کے ساتھ لڑیں گے کہ ہم نے ان کو جو ہے وہ کہیں گے کہ انہوں نے ہمارے گمراہ کیا، اور وہ کہیں گے کہ کیا ہم نے تمہیں اپنا عقل استعمال کرنے سے روکا تھا، اپنی عقل خود استعمال کرتے اور جو ہے ہم نے تمہیں اپنے پیچھے چلنے کو کہا تھا، تم خود جو ہے بہت بڑے سرگرم تھے اور نعرہ لگانے والے تھے اور پیچھے جو چلنے والے تھے. تو یہ جو یہ قرآن کا ایسے لگتا ہے کہ ایک مکی صورتوں کا مستقل موضوع ہے. تو اس بارے میں جو بات جو انٹیک ہے وہ یہ ہے کہ اس معاملے میں بھی عقل کا استعمال کیا جانا چاہیے کہ کیا ایسا تو نہیں ہے کہ یہ لیڈر ہمیں جو ہے کہیں پہ برے انجام کی طرف لے جانے والے ہیں. تو اس بارے میں اللہ تعالیٰ نے جو ہے جہاں بھی اس کا ذکر فرمایا تو ساتھ یعنی یہ جو فالوورز تھے، جو پیرو تھے، تو یہ بالکل اپنی عقل کا استعمال کرنے والے نہ تھے، یہ بات جو ہے وہ بتائی گئی ہے. گستاخان رسول پر، یعنی جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو گستاخی کرتے ہیں اس پر اللہ تعالیٰ کے غضب کا تذکرہ کیا گیا ہے، اور فرمایا کہ ان کو جو ہے وہ سزا مل کر رہے گی، اللہ تعالیٰ بہرحال انہیں سزا دے کر رہے گا. اس کے بعد پھر سورہ صاد ہے، اور یہ بھی مکی سورت ہے، 10 نبوی میں، 10th year of نبوہ اس میں جو ہے نازل ہوئی ہے. اور اس میں جو ہے یہ سورت جو ہے تزکیہ نفس کا بڑا مؤثر سامان جو ہے وہ لیے ہوئے ہے. اور اس کے مضامین ایمان کی تقویت اور اعمال جو ہے وہ کی اپنی جو اہمیت ہے اس کا تذکرہ جو ہے وہ بہت لازمی طور پہ جو ہے وہ کیا گیا ہے. قرآن کی دعوت جو ہے وہ توحید اور آخرت کو تسلیم کرنے کی دعوت کی گئی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو آخری انذار کرنے والے، آخری خبردار کرنے والے کے طور پہ آئے ہیں، تو اس کی جو ہے وہ تذکرہ کیا گیا ہے. پہلے قرآن کریم کی اصل حقیقت کی طرف متوجہ کیا گیا کہ یہ وہ کتاب ہے جو لوگوں کے لیے یادہانی ہے، اور جو لوگ اس کی حیثیت کو سمجھ کر اس کی طرف متوجہ ہوں گے وہ اس سے ہدایت حاصل کرنے میں ناکام نہیں ہوں گے. رہے قریش، تو ان کا قرآن کریم سے فائدہ نہ اٹھانا قرآن کریم کی کسی کمزوری کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ وہ ان کی ہٹ دھرمی اور ان کے تکبر کی وجہ سے ہے. جب بھی اللہ تعالیٰ کسی کو اللہ جب بھی کسی قوم نے اللہ تعالیٰ کی کسی نازل کتاب کے ساتھ جو ہے تکبر کا اور اٹدھرمی کا معاملہ کیا ہے تو بالآخر جو ہے وہ تباہ ہو گئی ہے. اور اگر قریش نے اپنی ہی روش نہ بدلی تو پھر ان کے ساتھ بھی یہی معاملہ جو ہے وہ ہوگا. تین رسولوں کی انابت کا ذکر ہے. داؤد علیہ السلام اناب جو ہے یعنی لوٹنے والے, رجوع اواب, یعنی ان کے لیے کہا گیا کہ داؤد علیہ السلام, سلمان علیہ السلام, ایوب علیہ السلام, یہ سب اواب تھے, رجوع کرنے والے تھے, پلٹنے والے تھے اللہ تعالیٰ کی طرف. داؤد علیہ السلام اور سلمان علیہ السلام کی استغفار کا ذکر ہے. اللہ نے ایسی ان کو سلطنت عطا فرمائی تھی سلمان علیہ السلام کو, جو انہی صرف وہی انہی کی وہی مثال اپنی آپ ہے. اور انہیں کہا کہ قال رب اغفر لی وہب لی ملکا لا ینبغی لہ من بعدی, کہ میرے جو اللہ مجھے جو ہے بخش دے اور مجھے ایسی جو ہے وہ سلطنت عطا فرما جو میرے بعد کسی کو نصیب نہ ہو. تو وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو جو عطا فرمائی تھی, لیکن وہ اللہ تعالیٰ کے بڑے منیب بندے تھے, اواب بندے تھے. مشرقین کے گستاخانہ طرز عمل پر شدید گرفت اور سخت وعید کی گئی ہے, اور انہیں جو ہے وہ پچھلے جتنی بھی قوموں کے انجام سے جو ہے وہ خبردار کیا گیا ہے. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صبر و استقامت کی تلقین کی گئی ہے, اور حضرت داؤد کی زندگی کے بعض واقعات کے حوالہ دے کر ان کی بے مثل قوت و حشمت کا ذکر کیا گیا ہے. اور ساتھ یہ بات بھی بتائی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جیسے جیسے داؤد علیہ السلام کو نوازا ویسے ویسے ان کی شکر گزاری اور ان کی انابت میں پھر اضافہ ہوتا چلا گیا. وہ دوسروں کے واقعات سے متنبع ہو کر اپنی زندگی کے اصلاح کے لیے کوشش کرتے تھے, یعنی وہ نبی ہونے کے باوجود لوگوں کے حالات دیکھتے تھے تو وہ اپنے آپ کو دیکھتے تھے کہ اس میں کیا سامان موجود ہے جو ہے وہ اپنی اصلاح کا. اللہ تعالیٰ نے ان کو علم بھی بخشا تھا اور دانش بھی بخشی تھی, تو انہوں نے پھر اس کا استعمال کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی زمین پر حق اور عدل کو قائم کیا. تو یہ وہ بات ہے جو بہت اہم جو ہے یہاں پہ بتائی گئی ہے. پھر اس کے بعد جو ہے وہ حضرت ایوب علیہ السلام کا واقعہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح انہیں شدید آزمائش سے جو ہے دوچار کیا. ان کا سارا کا سارا بے انتہا مال جو اللہ تعالیٰ نے دیا تھا, بہت ساری اولاد دی تھی, رشتے تھے, سب جاتا رہا سب کچھ. پھر فقر و فاقہ کی نوبت آ گئی, بیماری کی جو ہے وہ بیماری بھی شدید تکلیف کی صورت جو ہے میں چلی گئی, اور تکلیف کے یہ طویل صبر آزما 18 سال جو ہے وہ انہوں نے گزارے, اور لیکن انہوں نے صبر اور شکر کا دامن نہ چھوڑا, حتیٰ کہ یہ یعنی وہ اس طریقے سے انہوں نے صبر اور شکر کیا کہ اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو جو ہے ان کا صبر جو ہے وہ دنیا والوں کے لیے ایک مثال کے طور پہ جو ہے وہ پیش کیا. اللہ تعالیٰ نے پھر اس صبر اور شکر کے بدلے میں انہیں ہر وہ چیز لوٹا دی اور اس سے پہلے سے زیادہ عطا فرمائی, اور یہ وہ بات ہے جو بتائی گئی ہے. داؤد علیہ السلام کو خلیفہ بنایا, انہوں نے پھر عدل سے کام لیا. عدل کے راستے میں جو ہے سب سے بتایا کہ سب سے بڑی جو رکاوٹ ہو سکتی ہے انسان کی خواہش نفس ہو سکتی ہے. 6 پیغمبروں کی خدمات اور ان کی دعوت سے استدلال کیا گیا ہے کہ یہ جو دعوت آپ دے رہے ہیں یہ حق ہے, اور یہ ابراہیم علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام اور اسماعیل اور جسا اور ذوالکفل, یہ سارے پیغمبر جو ہے وہ یہی دعوت دیتے چلے آئے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ دے رہے ہیں. یہ اسی سلسلہ دعوت کی جو ہے وہ تسلسل ہے. پھر فرمایا کہ قرآن مجید جو ہے وہ سارے جہان والوں کی ایک نصیحت ہے, اور اس کا انکار کرنے والوں کی ہلاکت ہے, ان کے لیے پھر کھولتا ہوا پانی ہوگا اور پینے کے لیے جو ہے پیپ ہوگی, جو ہے وہ گندا پانی اور گندی جو ہے وہ چیز ان کو جو ہے اس چیز کی ضیافت ہوگی. اس جو ہے اس کے بعد پھر فرمایا کہ فرما بردار اور سرکش بندوں کا انجام کا نقشہ کھینچا گیا ہے کہ کس طریقے سے یہ مختلف جو ہے ان کے انجام مختلف ہوں گے. پھر بتایا کہ جو لوگ آج جن سرداروں اور پیشواؤں کے پیچھے جہل اور اندھے بن کے ضلالت کی راہ پہ چل رہے ہیں, وہی کل جہنم میں اپنے پیروں سے پہلے جو ہے پہنچے ہوں گے اور ایک دوسرے کو کوس رہے ہوں گے. سورت کا موضوع جو ہے وہ قرآن یہ ہے کہ قرآن ساری دنیا والوں کے لیے نصیحت بن کے آیا ہے. داؤد علیہ السلام اور سلمان علیہ السلام اور یور علیہ السلام کی طرح یہ رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے جو ہے فرستادہ ہیں, اللہ کے بھیجے ہوئے رسول ہیں اور منذر ہیں, انذار کروانے والے, خبردار کرنے والے ہیں. قرآن کا انکار کرنے والوں کے لیے بالآخر ہلاکت ہے. اس کے بعد پھر جو اس پارے کے اندر آخری سورت ہے وہ سورۃ زمر ہے. یہ بھی مکی سورت ہے. یہ 5 نبوی میں، ففتھ ایئر آف نبوہ جو ہے، یہ ہجرت سے پہلے، ہجرت حبشہ، پہلی ہجرت، ہجرت حبشہ سے پہلے نازل ہوئی ہے، اور اس کا موضوع جو ہے عقید توحید ہے. اور پوری صورت یہ ہے، یہ پوری ایک بہترین خطبہ اور انتہائی مؤثر خطبہ ہے جو پھر ہجرت حبشہ سے پہلے جو ہے وہ نازل ہوا ہے. اور اس وعظ کے، اس خطبے کے جو مخاطبین ہیں وہ زیادہ تر جو ہے وہ قریش ہیں. اس وقت کے حالات کے تقاضوں کے مطابق اس صورت میں مسلمانوں کے لیے تربیت کے لیے جو بھی سامان، یعنی کوئی عقیدے کے لحاظ سے یا عمل کے لحاظ سے جو بھی تربیت کی ضرورت تھی، اس کا سارا سامان جو ہے یہاں پہ جو ہے وہ پیش کیا، یہاں پہ بھیجا گیا ہے مسلمانوں کی ہدایت کے لیے اور تربیت کے لیے. اچھا، اہل مذہب جو ہے وہ دین کے لفظ کو اور دین کو ہمیشہ پوجا پاٹ کے معنوں میں استعمال کرتے رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ پر ایمان کو نہایت ہی محدود معنوں میں جو ہے وہ لیتے رہے ہیں. چنانچہ اس غلط فہمی کو دور کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے عبادت کے مسئلے کو، یعنی عبادت کیا چیز ہے، کھول کر بیان کیا ہے، اور اس کی وضاحت کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے احکام کی اطاعت کو اس کا ایک جز قرار دیا ہے، اور بطور اصول یہ بات واضح کر دی ہے کہ ہر طرح کی مکمل اطاعت اور ہر طرح کی بندشوں سے آزاد اور ہر طرح کے تحفظات سے پاک اطاعت جو ہے وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کا حق ہے. اور یہ مکمل طور پر زندگی کو، یعنی زندگی اور اس کی جتنی جہتیں ان کو مطیع کر لینا اللہ تعالیٰ کے سامنے، یہ جو اس کی عبادت ہے. قرآن کا تعارف جو ہے پیش کیا گیا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، یہ سراسر حق ہے، اس میں کوئی ٹیڑھ نہیں ہے، بڑا پرتاثیر کلام ہے. پھر قرآن کی جو دعوت دی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت جو ہے بغیر کسی آمیزش کے کرو، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرو، اس کے سامنے سر تسلیم خم کرو، اسی کی عبادت کرو، اسی کا شکر کرو، اور قرآن کے بہترین پہلوؤں کی پیروی کی جو ہے وہ پیروی کی دعوت دی گئی ہے لوگوں کو. مظاہر قدرت کا تذکرہ کیا گیا ہے، زمین و آسمان بنانے کا ایک مقصد ہے وہ بتایا گیا کہ جو ہے یہ کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت جو ہے وہ تمام پوری کائنات ہر میں ہر چیز اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتی ہے. انسانوں کو بھی چاہیے کہ وہ بھی اللہ تعالیٰ کی اطاعت کریں، تمام پوری یونیورس اور پوری اس نظام کون و مکان کے ساتھ جو ہے وہ بھی جو ہے وہ ہم آہنگ ہو جائیں کہ ساری کائنات جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ اطاعت کر رہی ہے، مطیع ہے اور فرمانبردار ہے اور عبادت کر رہی ہے. اور انسان کو بھی چاہیے کہ وہی کام کرے اسی سے، اور اگر وہ نہیں کرے گا اللہ تعالیٰ کی بات تو گویا وہ اس کائنات کی ہر چیز کے ساتھ جو ہے اس کا راستہ، اس کا طریقہ متصادم ہے. پھر جو ہے بتایا گیا کہ قرآن کے رات دن کا نظام جو ہے بتایا گیا کہ اس میں غور کرنے کی بات ہے، سورج چاند کا جو ہے کس طریقے سے آتے جاتے اور ان کا ایک نظام ہے، اور اپنا ایک حصہ یہ پارٹ ادا کر رہے ہیں اس پوری اللہ تعالیٰ کی اس جو ہے پورے کے پورے جو نظام ہے اس کے اندر. تمام انسانوں کی تخلیق کو آدم و حوا سے کی گئی یہ بتایا گیا. حلال جانوروں کے 8 جوڑے جو ہے بنائے گئے ہیں، ان پہ غوروں کی دعوت دی گئی ہے. ان کا نام بتایا گیا کہ جیسے بکرا اور بکری اور مینڈا اور بھیڑ اور بیل اور گائے، اونٹ اور اونٹنی، تو یہ جو ہے بتائے گئے ہیں. پھر بتایا گیا کہ ایک کس طریقے سے رحم مادر کے اندر 3 پردوں کے اندر جو ہے بچے کی تخلیق ہوتی ہے. تو دیکھیں کہ یہ جو ہے وہ قرآن کا اعجاز علمی ہے، یہ ایک سائنٹیفک میریکل ہے کہ کس طریقے سے شکم مادر کی دیوار جو ہوتی ہے، ابڈومینل میں جو ہوتی ہے، جو کہہ لیں کہ جو ممبرین ہے یہ باہر کی، پھر اس کے بعد جو ہے رحم مادر کی یوٹرس کی ممبرین ہے، اور پھر تیسری ہے ایمنیون کوریونک ممبرین، جسے کوریونک ممبرین جو ہے وہ کہتے ہیں، جسے ہم جنین کے غلاف بھی کہہ سکتے ہیں. تو یہ 3 پردے ہوتے ہیں جن کے اندر جو ہے وہ جنین یا فیٹس جو ہے وہ لپٹا ہوتا ہے. تو بتایا یہ ان 3 جو ہے وہ پردوں کی بات ہے، اور یہ صرف وہی کوئی بتا سکتا تھا 1500 سال پہلے، جو خود ان چیزوں کا خالق ہے، ان چیزوں کو تخلیق کرنے والا ہے. اور جب کہ ہم جو ہے ابھی کسی کوئی بھی مائکروسکوپک سٹرکچر سے جو ہے یہ تقریباً 1200 سال پہلے کی بات ہے، تو ظاہر ہے ابھی تک انسان اور انسان کے جو علم ہے وہ بالکل ابھی بہت ہی پرمیٹیو تھا، اور کسی طرح کوئی گمان بھی نہیں کر سکتا تھا کہ یہ بات ایسے ہو سکتی ہے. لیکن یہ ظاہر ہے، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ کس طریقے سے اللہ تعالی نے جو ہے یہ چیز خود پیدا کی ہے، اس کے بارے میں جو بتایا ہے. توحید باری تعالیٰ کے بارے انفسی دلائل ہیں، پھر بتایا کہ انسان کو مایوس نہ ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے، اور سچی توبہ اور ایمان اور اسلام لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی رحمت کا جو ہے مستحق بنا دیتا ہے. پھر آخر میں قریش کو سخت تنبیہ کی گئی ہے کہ تم ہمارے رسول کی مخالفت یہ سمجھ کر مت کرو کہ یہ کوئی لاوارث دین ہے یا یہ کوئی لاوارث جو ہے رسول ہے، جس کے قبول یا عدم قبول سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اللہ تعالیٰ عزیز بھی ہے، وہ زبردست اور غالب ہے اور توانا بھی ہے، اور وہ حکیم بھی ہے. اس کی حکمت کا تقاضا ہے کہ آج تمہاری تک گرفت نہیں کی گئی ہے، لیکن یہ مت سمجھو کہ تم اس کی گرفت سے باہر ہو. اس کا دین چونکہ دنیا کی اصلاح کے لیے آیا ہے، اس لیے یہ نہیں ہو سکتا کہ یہ ناکامی اس کا مقدر بنے. وہ وقت کے ساتھ ساتھ تمہارے اندر دیکھو نفوذ کرتا چلا جا رہا ہے، اور چیزیں، وقت اور حالات، اور جو ہے وہ ریت جو مٹھی میں ریت کی طرح تمہارے ہاتھ سے جو ہے نکلتے چلے جا رہے ہیں. تم بظاہر اس کی گرفت سے آزاد ہو، لیکن حقیقت میں تم اپنے ہولناک انجام کی طرف بڑھ رہے ہو. اور اگر تمہیں اپنی عاقبت عزیز ہے تو تم اپنی زندگی کی روش کو بدلو، اللہ تعالیٰ کے دین کو قبول کرو، اور پھر اپنی عاقبت کو جو ہے وہ بنا لو. یہ بات جو ہے یہاں پہ بتائی گئی ہے آخر میں. اور پھر جو ہے انسانی زندگی کا ایک سائیکل بتایا گیا ہے کہ دیکھیں انسان کی زندگی کھیتی کی مانند ہے، کہ وہ جب بالکل اپنی جو ہے وہ عروج پہ پہنچتی ہے تو عروج کے بعد پھر وہ زرد ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور پھر اس کے بعد وہ جو ہے وہ چورا چورا ہو جاتی ہے اور بکھر جاتی ہے بالکل. اور یہی حال زندگی کا ہے کہ مرنے کے بعد انسان کی جو ہے وہ اعمال کی جواب دہی کرنی ہوگی. لہٰذا انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے محاسبے کی فکر کرے، اور تیاری کرنی چاہیے اس زندگی کے لیے جہاں پہ تمام اس کو اپنے اعمال کا حساب اور جواب دہی جو ہے کرنا ہوگی. یہاں پہ پارے کے مضامین ختم ہوتے ہیں، اور ان شاء اللہ تعالیٰ ہم کل 24ویں پارے کے مضامین کا جائزہ لیں گے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وجزاکم اللہ خیرا.